crisis because you live it every day.
انقلاب ایران ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہے سنگ گراں اور
شاہ کشور شاہنشاہی ایران به مردم این سرزمین باز
تمام این بحران ها را امریکا ایجاد
ایران کے اسلامی انقلاب کے محرکات مقاصد اور انداز سے کسی کو جزوی یا کلی اتفاق ہو یا اختلاف اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ایک عظیم تاریخی واقعہ ہے اس انقلاب کو اس لحاظ سے خصوصی اہمیت حاصل ہے کہ یہ اسلام کے نام پر آیا تھا یہی وجہ ہے کہ یہ عہد حاضر کے دل یزدان میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے ایران میں بادشاہت کے خلاف جدوجہد کی تاریخ تو خاصی طویل ہے لیکن 20ویں صدی کے نصف آخر میں اس کا پہلا اظہار ڈاکٹر مصدق کی حکومت کا قیام اور شہنشاہ کا ایران سے فرار تھا شاہ کی 3 دن کے بعد واپسی سے اس جدوجہد کو زبردست صدمہ پہنچا لیکن یہ جدوجہد کسی نہ کسی طرح جاری رہی 5 جون 1963 کا دن ایران میں بادشاہت کے خلاف جہاد میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اس روز شاہ نے اپنے مخالفین کے خلاف اپنی قوت کا بھرپور استعمال کیا اور 15,000 انقلابی ایرانی شہید کر دیے گئے بعد میں آنے والے ایرانی انقلاب کے قائد روح رما آیت اللہ خمینی کو 4 اپریل 1964 کو جلاوطن کر دیا گیا انقلاب ایران کی اصل صورتحال کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انقلاب سے کچھ پہلے اور فوراً بعد کے بعض واقعات کو پیش نظر رکھا جائے انقلاب کے قائد بلا شبہ آیت اللہ خمینی تھے لیکن شاہ کے خلاف جدوجہد میں بہت سی قوتیں مصروف عمل تھیں ان میں آیت اللہ خمینی کے پیروکار اور ہم نوا علماء بھی تھے بعض امور میں اور خاص طور سے مذہب اور سیاست کے تعلق کے حوالے سے ان سے مختلف خیالات کے حامل مذہبی حلقے بھی جدوجہد میں شامل تھے ڈاکٹر علی شریعتی کے تربیت یافتہ یا ان کے خیالات کے زیر اثر نوجوان جن میں مجاہدین خلق تنظیم کے ارکان نمائند تھے قوم پرست عناصر جنہوں نے ڈاکٹر مصدق کے انقلاب کی حمایت کی تھی ماسکو نواز تودا پارٹی اور روس کے اثر سے آزاد لیکن مارکسی گروہ نے فدائیوں خلق ہی ایک اہم کردار ادا کر رہے تھے مغربی تعلیم یافتہ ٹیکنوکریٹس لبرل دانشور یونیورسٹیوں کے اساتذہ ایران کا نیم وسیع تر متوسط طبقہ کاروباری لوگوں کی ایک بڑی تعداد غرض یہ کہ ایران کی قومی زندگی کا شاید ہی کوئی قابل ذکر طبقہ ہو جو ملکیت کے خاتمے کی جدوجہد میں شریک نہ تھا اتنے مختلف اور متضاد عناصر کی یکجائی سے خود بخود واضح ہے کہ ان کے درمیان قدر مشترک شخصی اور خاندانی حکومت سے نجات اور آزادی کا حصول تھا ملوکیت کے خاتمے کے بعد ایران کی حیات اجتماعی کی تشکیل نو کن خطوط پر ہوگی اس سوال پر ان عناصر کے درمیان نہ کوئی مفاہمت پائی جاتی تھی اور نہ اس پر کبھی تفصیلاً غور کیا گیا تھا اور نہ ہی ان کا کوئی متفقہ لیڈر تھا یہ بھی حقیقت ہے کہ ایران کی قومی زندگی کے بعض اہم اجزاء آخر وقت تک شاہ کے حامی اور وفادار تھے۔ ان میں مسلح افواج کا ایک قابل لحاظ حصہ، علماء کی ایک اچھی خاصی تعداد اور بعض ایسے عناصر شامل تھے جو برطانوی طرز کی بادشاہت ایران میں باقی اور قائم رکھنے کے حامی تھے، بلکہ ان میں سے بعض نے تو خود آیت اللہ خمینی کو آخر وقت تک آئینی بادشاہت کا نظام برقرار رکھنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایران میں ملوکیت کے خاتمے کا مطالبہ بتدریج اس قدر قوی ہو چکا تھا کہ انقلاب سے عین پہلے شہید دو سال نے شاہ کی طرف سے رعایات دے کر اسے دبانے کی کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ شاہ کی اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی حکمت عملیوں کے خلاف جو رد عمل ہوا، اس نے ملوکیت کے مستقبل اور اس کے خاتمے کے سوال پر کسی قسم کی مفاہمت ناممکن بنا دی۔
انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
سواک کے مظالم، امریکہ کے فوجی اور تہذیبی غلبے، ایران کے محروم طبقات کی خستہ حالی، جدید متوسط طبقے کی سیاسی اقتدار میں عدم شرکت اور بعض دوسرے عوامل میں شاہ کے خلاف جذبات میں غیر معمولی شدت پیدا کر دی۔ اس سیاق و سباق میں ایک بیرونی عامل ایسا پیدا ہوا جس نے واقعات کے بالکل برعکس نتائج پیدا کیے۔ امریکی صدر مسٹر جیمی کارٹر سن 1977 کے اوائل میں برسر اقتدار آئے۔ انتخابی مہم کے دوران ان کا ایک بڑا نعرہ یہ تھا کہ وہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کی پاسداری کریں گے۔ اس کے علاوہ ان کی یہ خواہش بھی تھی کہ سوویت یونین اور اس کے زیر اثر ممالک میں انسانی حقوق کے سوال پر پائی جانے والی بے چینی کو بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے حلیفوں اور دوستوں کو انسانی حقوق کے دائرہ میں اپنی کارکردگی بہتر بنانے کی تلقین کی، اور چونکہ اس زمن میں شاہ کا کردار دنیا بھر میں ہدف تنقید بنا ہوا تھا، اس لیے ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اپنے رویے میں نرمی پیدا کریں۔
ایران because of the great leadership of the Shah is an island of stability in one of the more troubled areas of the world.
یہی وہ زمانہ تھا جب ایران میں مختلف عناصر پہلے سے زیادہ قوت اور شدت سے شاہ کی حکمت عملیوں کے خلاف جد و جہد میں مصروف تھے۔ چنانچہ یوں ہی صدر کارٹر کے زیر اثر شاہ نے اپنے مخالفین کو کچھ ڈھیل دی، اور مجاہدین خلق اور فدائین خلق جیسی گوریلا تنظیموں کے متعدد نوجوانوں کو رہا کیا۔ اس کے خلاف جد و جہد میں مزید تیزی آ گئی، اور یہ اندازہ غلط نکلا کہ نرمی کرنے سے مخالفت کا زور ٹوٹ جائے گا۔ یہی وہ وقت تھا جب امام خمینی نے اپنی جلاوطنی کے دوران شاہ کے اقتدار اور ملوکیت کے نظام پر تابڑتوڑ حملے کیے، اور عالمی پریس میں شاہ کے خلاف ایک زبردست فضا پیدا کر دی۔ جلاوطنی کا ایک طویل زمانہ امام خمینی نے عراق میں گزارا۔ اس دوران آیت اللہ کے پاس آنے والے طالب علم رہنماؤں اور شاہ کے مخالف لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ شاہ کی حکمت عملیوں پر تلخ اور کڑی تنقید کی حامل امام خمینی کی تقاریر والی کیسٹس سمگل ہو کر ایران آنے لگی۔ امام خمینی کے دیانتدار، راست باز، ثابت قدم، مجاہدانی طرز زندگی کے حامل اور شاہی آمریت کے خیر متزلزل نقاد دینی کی شہرت نے امام خمینی کو کرشماتی شخصیت بنا دیا۔ صرف 1978 میں امام خمینی کو عراق سے نکل جانے پر مجبور کر دیا گیا تو انہوں نے فرانس کی راہ لی اور نفلا شیتو میں مقیم ہوئے۔ فرانس کی سیکرٹ سروس کے اس وقت کے سربراہ الیگزینڈر مارشے کے مطابق حکومت فرانس نے شاہ ایران کو پیشکش کی کہ امام خمینی کو کسی مہلک حادثے سے دوچار کیا جا سکتا ہے۔ شاہ نے یہ پیشکش قبول نہ کی کہ شہید خمینی اس کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ جنوری 1978 میں قم نے امام خمینی کے حق میں ہونے والے مظاہروں کو کچلنے کے لیے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ جس نے احتجاجوں اور جلوسوں کے ایک ختم نہ ہونے والے سلسلے کو جنم دیا اور پورے ملک میں لاکھوں لوگ شاہ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔
البتہ وہ میخوان حق خودشون را استفاده کنند و مسالمت هم میکنند و اون شاه هست که امر میکند به کشتن اونها.
So there is no alternative to fighting.
سی شاه هم دیگه.
اس بڑھتی ہوئی عوامی تحریک کے زور نے مسلمان افغانز کے حوصلے پست کر دیے اور جنوری 1979 میں شاہ کو ملک سے فرار ہوتے بنے اور ایران میں ہمیشہ کے لیے بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت۔
On that plane I was looking back and thinking, is it the last time I'm seeing my mom?
فروری 1979 میں امام خمینی اپنے وطن واپس آئے اور ملک کو ایک اسلامی جمہوریہ میں ڈھالنے میں مصروف ہو گئے۔
من دولت تعیین کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین کنم، من دهن این دولت میزنم۔
انہیں ملک کے فقیہ علا کی حیثیت حاصل تھی۔ اپنی زندگی کے آخری 10 سالوں میں خمینی خارجہ تعلقات اور ملک میں علماء کی حکومت کے قیام جیسے مسائل سے الجھے رہے۔ ان کا انداز حکومت یہ تھا کہ حکومت کے روزمرہ معاملات میں براہ راست مداخلت سے حتی الامکان گریز کیا جائے اور مختلف آرا رکھنے والے علماء کے گروہوں میں ثالثی کے ذریعے اپنی رائے کو آگے بڑھایا جائے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کی دنیا کے چند انتہائی فیصلہ کن واقعات میں سے ایک ایرانی انقلاب بھی تھا۔ اس نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ایران تعلقات کو متاثر کیا اور یوں مشرق وسطی اور اسلامی دنیا میں طاقت کے توازن کے متعلق مسلمہ اور طے شدہ نظریات کو چیلنج کیا۔ خمینی حکومت کا آغاز ہوتے ہی شاہ کے زمانے کے مراعات یافتہ مغربی تمدن کے دلدادوں طبقے پر سختی ہونے لگی، حجاب لازمی قرار پایا۔ انقلاب کے فوراً بعد مغربی تصور اور معیار کے مطابق انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے واقعات بکثرت رونما ہوئے۔ امام خمینی نے نہ مشرق نہ مغرب کے نعرے تلے عسکری غیر جانبداری کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے دنیا بھر کے عوام اور بالخصوص مسلم ممالک کے باشندوں کو اپنے حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی تلقین کی۔ ان حکومتوں کی لادینیت، بدعنوانی اور مغربی طاقتوں کے ساتھ وابستگی سے نالاں تحریکوں کو طاقت فراہم کی۔ ایران بہت سے اسلامی ممالک میں ایک مثالی ملک کی حیثیت اختیار کر گیا۔ ایرانی خارجہ پالیسی کو دو تنازعات نے فیصلہ کن طور پر متاثر کیا۔ ان میں سے پہلا تنازع امریکہ کے ساتھ تھا جس کا آغاز 5 نومبر 1979 میں ہوا۔ امام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے دعوے دار بیلموں کے ایک گروہ نے تہران میں امریکی سفارتخانے پر قبضہ کرتے ہوئے اس کے عملوں کو جرغمار بنا دیا۔ نوجوان عسکریت پسندوں کی پشت پناہی کرنے والی ایرانی حکومت نے کئی مطالبات پیش کیے، جن میں امریکہ میں مقیم شاہ اور ان کی دولت ایران کے حوالے کرنے کے مطالبات بھی شامل تھے۔ امریکی حکومت نے تمام ایرانی اثاثے منجمد کر دیے اور اپنے جرغمالیوں کو بزور چھڑانے کی کوشش کی، جو ناکام ہو گئی۔
لانی فساد را به دست آوردن انتخاب شد۔
جنوری سن 1981 میں ایرانی مطالبات اور جوابی مطالبات کے معاملات طے ہونے پر امریکی سفارتی جرغمالی 444 دن کے بعد چھوڑ دیے گئے۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ اس ناکامی میں آنے والے انتخابات میں صدر کارٹر کی ناکامی اور ریگن کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسرا بڑا تنازعہ ستمبر سن 1980 میں پیش آیا، جب عراق نے ایرانی انقلابی حکومت کا تختہ الٹنے کی امید میں ایران پر حملہ کر دیا۔ عراقی حکومت مشتعل تھی کہ ایرانی انقلابی قیادت عراقی عوام کو پاس پارٹی کی حکومت ایران کی ترغیب دے رہی ہے۔ اس طرح پر باہنے والی جنگ میں دونوں فریقین کے 10 لاکھ سے زیادہ افراد کھیت رہے۔ کوئی بھی فریق دوسرے کو فیصلہ کن شکست دینے یا اس کی حکومت کا تختہ الٹنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جدید تاریخ میں ایرانی انقلاب پہلا انقلاب تھا جس نے مذہبی اصطلاحات میں اپنا جواز پیش کیا اور مذہبی اداروں کی قیادت میں برپا ہوا۔ اس نے ترقی، جمہوریت اور مادی فلاح و بہبود کے جدید تصورات کو کسی بھی دوسرے انقلاب کے مقابلے میں زیادہ شدت سے مسترد کیا۔ سیاسی تجزیہ نگاروں نے ایرانی انقلاب کی توضیح کئی پہلوؤں سے کرنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ کا زور انقلابی اور انتہا پسند اسلامی آئیڈیالوجی پر ہے، کچھ اسے ماضی کی محبت اور تیل کی دولت سے مالا مال ایک جدید ریاست کا نیا جنم قرار دیتے ہیں، لیکن اسلام کے نام سے وابستہ ہو کر امریکہ، اسرائیل اور دنیا کی دیگر ظالم طاقتوں کے خلاف ایران کی جرت آج دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عزت سے جینے کی ایک شاندار مثال بنی ہوئی ہے۔ ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہیں سنگ ایران، اور